أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. In the name of Almighty Allah, the Beneficent and the Merciful. Everyone has to taste the test of death. Every soul has to taste the test of death. When death has eventually to come, why not to accept it with all the preparation and all the willingness? Yesterday I explained to you 5 tips how you can come anxious to welcome death. That is performing good deeds, going to graveyard, keeping your Vasyalnama ready. If you have hurt, narrowed someone, accept forgiveness. And while going to bed, think that this is my last night. Now, in spite of so many troubles in Karbala and after Karbala, our Imam Sajjad gave us a precious gift of dua collection Sahih se Kamila. We should read some du'as, they can increase our interest towards death. The question is, which is the best death? Which is the most meaningful death? The best death is one, that we call it the death of shahadat. And another, when death comes at such time, when you are on the right path, and your tawbah has been accepted. In dua number 14, Imam Sajjad in the end explains regarding this. Imam Sajjad begins that, O Almighty Allah, grant me the ability and the capability that I may always keep death in front of me to such an extent that I may not hope one day coming after another day. One breath coming after another breath. And I may do so much good deeds that I may become anxious to welcome death. And what Imam says in the end, O Almighty Allah, this death may be a blessing for me. And O Almighty Allah, grant me death at such time when I am completely on the right path and my tawbah has been accepted. Really, salam on our Imam. In dua Abu Hamza Samali, Imam, like a rehearsal for the death, say that, I weep at idea that once my moment will not be in my hands and my friends and relatives will perform my ghusl ablution. I weep at the idea one I will be taken to the graveyard and I will be all alone there. For all good intention, let us take the gift of our this Imam and do a noble intention. When I say Salwat, have a noble intention that inshallah by this Muharram to next Muharram we will reach fully the gift of Imam Sajjad Sahih-e Kamila in a flying manner. For that, kindly recite Salwat loudly.
Muhammad Ali Muhammad Salman. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل یہ سعادت اور توفیق صاحبان ایمان کے عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آباد کر سکیں اس دعا کے ساتھ کہ اس پر شہزاد سے ہم وہ توشہ وہ ذات وہ طرز زندگی لے کر اٹھیں کہ جو زمانے کے امام کو مطلوب ہے اور جن کے سبب سے ہمیں مولا و آقا کی رضا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج ہم آٹھ امام علی بن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درود پڑھ دیجئے صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں رحمت کی دعا فرماتے ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو آباد کرتے ہیں ان کے ذکر کو حیات بخشتے ہیں در واقع اس ذکر کو بجا لانے والا اپنی حیات کے اسباب فراہم کر رہا ہوتا ہے جب کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا آقا ذرا اتنا بتا دیجئے کس طرح سے ہم آپ کے ذکر کو حیات عطا کریں کس طرح سے ذکر کے آبادکاری کے اسباب فراہم کریں فرمایا دو کام کرو یتعلم علومنا ویعلمها الناس ہمارے علوم ہم تم سے کیا چاہتے ہیں اس بات کو جانو اور دوسرے مرحلے میں پھر اسے لوگوں تک پہنچا دو فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا بہت ہی قیمتی جملہ ہے جس مقام پر امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں یہ طاقت آ جائے تم اپنے اندر یہ استطاعت اور توفیق پیدا کر لو کہ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو دوسروں تک منتقل کر دو، تو بس اس کے بعد ہمارا کلام اتنا بزرگ ہے، اتنا عالی ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی فطرت سلیم رکھتا ہوگا خود بخود اس کے کلام کے سامنے جھک جائے گا. فَإِنَّ النَّاسَ، نہیں فرمایا شیعہ، نہیں فرمایا مسلمان، نہیں فرمایا کون سے مکتب فکر سے تعلق. فَإِنَّ النَّاسَ، اگر لوگوں کو تک، لَوْ عَلِمُ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، ہمارے کلام کی خوبصورتیاں، ہمارے کلام کی بلندی اگر ہم اور آپ ایک دوسرے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، لَتَّبَعُونَ، لوگ خود بخود اس کی پیروی کریں گے. بہرحال یہ مجلس اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان مجلسوں میں ادب و احترام کے ساتھ شرکت کریں، ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ وہ بہترین رزق جو ان مجلسوں سے پروردگار متعال ہم اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہے اس سے بہرہ مند ہو کر اور اسے اپنی زندگی کے لیے اسلوب عمل قرار دینے کی پروردگار متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بار دیگر بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد. ایزان گرامی، گزشتہ دو گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ پروردگار متعال نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کربلا والوں کا ذکر تا قیامت رہے، اس لیے کہ کربلا آباد کر کے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں نے درواقع اسلام اور اسلام کے صحیح طریقے کو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے روشن کر دیا، آشکار کر دیا. اب یہ پروردگار متعال ہے جو چاہتا ہے کہ ذکر حسین ہر موقع پر زندگی کے ہر ہر شعبے میں اور ہر ہر روز انسانی زندگی کا وتیرہ رہے. گزشتہ دو تقریروں کا ماحصل یہ ہے، رونے کا اجر و ثواب، برسیہ خانی کا اجر و ثواب، مجلس برپا کرنے کا اجر و ثواب، مولا و آقا کی زیارت کو جانے کا، حتیٰ دور سے مولا و آقا کی زیارت پڑھنے کا ثواب. اور اس موقع پر ایک سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ کیا سبب ہے اس قدر پروردگار متعال یہ ثواب عطا کر رہا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں پروردگار متعال یہ چاہتا ہے کوئی دن بھی بندہ مومن کا اس عالم میں نہ گزرے کہ حسین ابن علی کی یاد اس نے نہ منائی ہو، اور اگر ہر ہر دن انسان مومن کا اس عالم میں گزرے گا کہ حسین کی یاد کے ہمراہ ہوگا تو جب حسین کی یاد آئے گی پیغام حسین بھی یاد رہے گا، اہداف حسینی بھی انسان کو یاد رہیں گے، حسین کے قاتلوں سے نفرت بھی یاد رہے گی، ان سے برات کا اظہار بھی کرتا رہے گا. اور اعزان گرامی، اگر اس طرح سے انسان کی زندگی کی نگاہوں کے سامنے پیغام حسینی رہے، کبھی بھی اس کی زندگی میں خطا، گناہ اور صراط مستقیم سے ہٹنا ممکن ہی نہیں ہے. درواقع یہ وہ ہدف ہے جس کی خاطر ہم سے بارہا اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، اپنے اوقات کو ذکر حسین سے آباد رکھو. اعزان گرامی، خصوصیت سے کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں زیارت عاشورہ سے متعلقہ چند روایتیں پیش کی تھی. واقعا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فقط روزے عاشور سے مختص نہیں ہے یہ زیارت، ہم سے تقاضا کیا گیا ہے ہر ہر دن میں زیارت کی تلاوت کرو، کوئی حاجت ہے تو اس زیارت کی تلاوت کرو، کوئی حاجت نہ بھی رکھتے ہو تو بھی اس زیارت کی تلاوت کرو. پروردگار متعال کیا کچھ دینا چاہتا ہے؟ جتنے افراد نے سن 61 ہجری سے مولا و آقا کی زیارت کی ہے وہ سارا کا سارا اجر تجھے عطا کر دیا جائے گا. عام دن میں اگر تو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تجھے کربلا کے شہیدوں کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، پروردگار متعال تجھے وہ عطا کر دے گا. اتنا اجر، اتنی پاداش کیوں؟ درواقع ذریعے سے پروردگار متعال چاہتا ہے اہداف حسینی مجھے اور آپ کو یاد رہے، پیغام حسینی یاد رہے. یہ پیغام حسینی میرے مولا کے کلمات میں نظر آتا ہے، اور یہی پیغام حسینی اعزان گرامی جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انہی زیارت ناموں میں کہ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے نقل ہوئے، انہی زیارت ناموں کے توسط سے ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ آج اگر خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی تو زیارت عاشورہ کے ایک جملے کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ بارہا ہم تلاوت تو کرتے ہیں، اس نظر کو اور اس جہد کو اپنے وجود میں اجاگر کیجئے تاکہ ہماری زندگیوں کے اسلوب اور طریقہ کار بدل جائیں. وہ زیارت عاشورہ جس میں اتنی طاقت ہے عزیزوں کہ گنہگار پر ہونے والے عذاب کو کچھ دیر کے لیے ختم کر دیتا ہے. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے کتاب دارالسلام محدث نوری علیہ الرحمہ کی کتاب سے اس واقعے کو کہ ایک عالم دین تھے یا ایک فرد تھے یزد کے رہنے والے، وہ نقل کرتے ہیں ایک دوسرے سے جن کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے محمد علی یزدی، کہتے ہیں بہت ہی پاک صاف امین قابل بھروسہ پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا یہ انسان
اب یہاں سے وہ موضوع آ گیا ہے کہ جسے میں اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ آپ کی جہت سے عرض کر رہا ہوں, اپنی زندگی کی جہت میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اذان گرامی کارآمد ترین شے ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں اصلاح کرنا, کارآمد ترین شے ہے کہ جسے اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. پچھلے سال بھی اس مقام میں آخر میں کسی گفتگو میں میں نے اس قسم کی کچھ باتیں کہی تھی, بعض لوگوں کو بہت اچھی محسوس ہوئی تھی, بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزری تھی. بہرحال انسان مومن کی ذمہ داری ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو مد نظر رکھے. اگر انہیں پا لیا تو کیا کھویا, اگر انسان نے انہیں کھو دیا تو پھر کیا پایا. کہتے ہیں یہ بہت پاک و صاف اور صالحین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا, رات قبرستان میں بسر کیا کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں, اپنی رات کہاں بسر کیا کرتے تھے, قبرستان میں. آج ہمارے گھروں میں مخصوصا ہم اسی معاشرے اور علاقے کو لے لیجیے اعزاز گرامی, ہم تو کبھی کبھار یہاں پر آتے ہیں, وہ علماء کرام کے جو مسلسل یہاں پر موجود ہیں یہ ان کا تجزیہ ہے کہ ہر دوسرے گھر میں اعزاز گرامی مسائل پائے جاتے ہیں, اختلافات پائے جاتے ہیں. واقعی آیا میں اور آپ اس زندگی کے لیے خلق کیے گئے ہیں جس طرح سے میں اور آپ گزار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اعزاز گرامی اکسیر ہے یہ ذکر, اگر اس سے ہم اپنے وجود کو اور اپنے گھرانے کو اور اپنے معاشرے کو آباد کر لیں. اور اس ذکر کا نام ہے ذکر موت. اور میں نے چند چیزیں پچھلے سال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, روایتوں کا اقتباس ہے خلاصتاً, شاید والد گرامی نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اس سے متعلقہ چند امور بھی پیش کیے. خلاصتاً اپنے لیے کفن خرید کے رکھیے, نہ صرف اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے خریدیے, سوتے وقت اپنا وصیت نامہ اپنے ہمراہ رکھیے. یعنی واقعاً آپ تھوڑا سا آج کے علاقے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, آج کے معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ساس ہے جس کا زور چل رہا ہے مسلسل ظلم و ستم کر رہی ہے, اسے ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے. اور اگر کبھی وہ اچھی نکل آئے تو باقی جو کچھ رہ جاتا ہے وہ بہو پورا کر دیتی ہے. مسلسل ظلم و ستم ہے. میاں اور بیوی کے تعلقات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر دوسرے دن اختلافات, ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑا, قریبی ترین رشتے دار ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اعزاز گرامی اس عمل کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, مختلف طریقوں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا انسان, جس طرح سے ذکر حسین سے ہر دن ہمارا اور آپ کا آباد رہے پسند کیا گیا, اسی طرح سے پسند کیا گیا مومن کے ہر دن میں ذکر موت رہے اور اسے یاد رہے کہ میں اس جہاں کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں, کسی اور جہاں کے لیے خلق ہوا ہوں. اب ایک آپ شاید پتہ نہیں اسے کس حد تک پسند کریں گے, ایک اور جسے کہہ سکتے ہیں مشورہ میرے ذہن میں آیا ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں, اگر اچھا لگے تو قبول کیجئے, وگر نہ جو ہے وہ جہاں بہت ساری باتیں سنتے ہیں اس بات کو بھی جو ہے فی بک عطل امکان ایک جگہ پر رکھ دیجئے گا, درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اس سفر کے بارے میں یاد کریں, روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو پروردگار متعال اسے شہیدوں کا درجہ عطا کرتا ہے, مقام شہید عطا کر دیتا ہے. واقعی نہیں صحیح ہے, کس طرح سے موت کو یاد کریں اس کے مختلف طریقے کار ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. روزانہ اپنے کفن کی زیارت کیجیے, روایت میں جو شخص اپنے کفن کی زیارت کرتا ہے کبھی بھی غافلوں میں سے شمار نہیں ہوتا ہے. اسے مسلح عبادت میں رکھ لیجیے, اور عرض کیا اپنے بچوں کے لیے خریدیے, گفٹ کے طور پہ انہیں روزہ عید میں, عید کے دنوں میں, مبارک دنوں میں دیجئے. کیوں ہم اس زندگی سے دوری اختیار کرتے ہیں, اصل ڈیسٹینیشن اصل مقام وہی ہے. یہ انسان اتنا پاک و پاکیزہ ہے, اتنا صالح ہے, کیوں اپنی اکثر راتوں کو قبرستان میں جا کر گزارتا ہے؟ اب ہمارے یہاں تو میرے خیال ہے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ رات قبرستان میں جا کر گزاری جا سکے. بہرحال ایک میرے ذہن میں خیال آیا جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے انسان اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے دور دراز علاقوں میں پلاٹ خرید کے رکھتا ہے. کہتا ہے بھائی آج بہت قیمت کم ہے, انشاءاللہ کل بڑھ جائے گی تو مجھے بھی کام آئے گا, میرے بچوں کو بھی کام آئے گا. ہے ایسا نہیں, اعزاز گرامی ایک پلاٹ خرید لیجیے. اب میں ان افراد کو کہ جو قبرستان کی مینجمنٹ ہے ان سے درخواست کروں گا اس مشورے پر غور کیجیے, کیا ہی بہتر ہو کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک پلاٹ خرید لے کہ جدھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تختی بھی تعمیر کر لے اور اس تختی پہ لگ دیا جائے. آپ کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں, پریشان نہیں ہوں, اپنا نام ذکر کرتا ہوں, مرحوم محمد علی ریوری صاحب ولد فلا فلا تاریخ پیدائش. اب یہ لفظ مرحوم بھی ہمیں ناپسندیدہ ہے, وگرنہ رمضان المبارک کی دعاؤں میں ہے پروردگار ہمیں مرحومین میں سے قرار دے, محرومین میں سے قرار نہ دے. ہم نے اس لفظ کو مختص کر دیا ہے دنیا سے جانے والوں کے ساتھ, لیکن روایات کے مطابق یہ لفظ ہمارے لیے مرحوم جس پر اللہ کی رحمت محروم جو رحمت خدا سے محروم, اپنے ہاتھوں سے تختی بھی بنا دیجئے, لگا دیجئے, فقط ایک جگہ خالی رہے, باقی اس کے علاوہ سارا کا سارا اپنے ہاتھوں سے بھر دیجئے. کتنا اچھا رہے گا اذان گرامی, ہر کچھ عرصے میں قبرستان جائے, اپنے ہاتھوں سے اپنی تختی کو پانی پلائے, قبر میں جا کر بیٹھے, قرآن کی تلاوت کرے. واقعی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایسے انسان کی زندگی بدل جائے گی. گناہ, ظلم, ستم, رزق حرام, سب کچھ اس کی زندگی سے آہستہ آہستہ نکل جائے گا. اور یہ طاقت ہے اس ذکر کی, کہ جسے کلام اہل بیت بیان کر رہا ہے, اس ذکر کو جتنا کرتے جاؤ گے ڈیموٹیویٹ نہیں ہوگے. ہاں ڈیموٹیویٹ ہوگے, لیکن اس دنیا کے لحاظ سے موٹیویشن تمہارا بڑھ جائے گا, شوق اور لگن بڑھ جائے گی اس جہاں کے لحاظ سے. اور جب انسان اس جہاں کا عاشق ہو جائے تو اس کی طرز زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے, محمد وآل محمد. بہرحال بات آ گئی تھی تو ذکر کر دیا, اگر آخر میں دوبارہ موقع ملا پھر سے ذکر کروں گا. شیخ عباس قمی مفاتی الجنان میں فرماتے ہیں کہ نقل کیا ان صاحب سے کہ قبرستان میں رات گزارا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو بچپنے سے میں اور وہ ساتھ ہی ہم جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے, اور میں جانتا تھا اس کے طرز زندگی کو, بہت ہی گناہوں میں اس نے زندگی بسر کی تھی. یہاں تک ایک وقت آیا اس کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد میں نے خواب میں اسے دیکھا, بہت ہی بہترین لباس, زیبا دلکش لباس پہنا ہوا ہے. میں نے کہا بھیا میں تجھے جانتا ہوں, تو دنیا میں کیسے تھا اور تیری زندگی کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ لوگوں سے جو ہے وہ جبرن ٹیکس لیا کرتا تھا. آج کل بھی معاشرے میں بہت رائج ہیں, یہ خود ہی اپنا حساب و کتاب کر لیں وہ افراد کے جو یہ کام کرتے ہیں. جبرن ٹیکس وصول کیا کرتا تھا, جبرن ان سے پیسے لیتا تھا. کہا میں تو جانتا ہوں تمہاری زندگی کا طریقہ کار یہ تھا, کوئی زندگی میں تمہاری اچھائی نہیں تھی, اس کا سبب کیا ہے؟ کہا آج ایک رات ایک خاتون کو قبرستان میں دفنایا گیا ہے, آج سے پہلے میرا حشر بہت برا تھا, سخت ترین حالت میں تھا, عذاب میں تھا. آج رات ایک خاتون کو دفنایا گیا ہے جس کے سبب سے پورے قبرستان پر سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے, جس کے سبب سے پورے قبرستان پر سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے. ہم بھی کچھ عرصے کے لیے بہتر ہو گئے. کہا کون؟ کہا فلاں صاحب کی زوجہ. ایک مرتبہ آنکھ کھلی, معلوم کیا کسی لوہار کا ذکر تھا. کہتے معلوم کرتا وقت القصہ مختصر, اس کے گھر پہنچا اور میں نے اسے سوال کیا کہ تمہاری زوجہ؟ کہا ایک رات پہلے ہی اس کا انتقال ہوا ہے. کہا وہ روزانہ مجلس حسین برپا کیا کرتی تھی, چونکہ اس کی وجہ خواب میں اس نے بتائی تھی کہ کس سبب سے قبرستان والوں پر سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے. کہا کہ سید الشہداء اس مؤمنہ کی زیارت کے لیے آئے کہ جس کے سبب سے قبرستان والوں پر سے عذاب ہٹا دیا گیا. کہا کہ کیا روزانہ مجلس حسین برپا کیا کرتی تھی اپنے گھر میں؟ کہا نہیں. کہا ذکر حسین کیا کرتی تھی؟ کہا نہیں. کہا یہ سوالات مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ پورا ماجرا بیان کیا میں نے, اس طرح سے خواب دیکھا اور بیان کیا گیا کہ اس قسم کی خاتون دفن ہوئی ہے. کہاں ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی تھی, ہر روز زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرتی تھی. عزیزو, بہرحال ایک دوسری بات اس کے بعد سننے پھر میسج دینا چاہتا ہوں. آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی, مؤسس حوض علمیہ قم. اس وقت ہمارے پاس دو بہت اہم اور سرچشمے علوم آل محمد دو جگہ ہیں ہمارے پاس, ایک سرزمین نجف, ایک سرزمین قم. سرزمین قم کو آباد ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. وہ ہستی کے جسے یہ توفیق نصیب ہوئی, آیت اللہ عبد الکریم حائری, آپ فرماتے ہیں کہ میرے طلبے یعنی طالب علمی کا زمانہ تھا, جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور سامرہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. سامرہ میں ایک وبا پھیل گئی, ایک موذی مرض پھیل گیا, لوگوں کا انتقال ہونے لگا. ایسے میں اس زمانے میں, اب چونکہ حکایت میں اختلاف ہے, میں اس زمانے کے مرجع وقت ظاہراً آیت اللہ محمد تقی شیرازی کا نام ہے یا کسی اور ہستی کا, کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, دیکھا کہ وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اس قسم کا ماجرا ہو چکا ہے, اگر میں ایک حکم دوں تو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جواب دیا گیا انشاءاللہ جب آپ کہیں گے تو کیوں نہیں لوگ عمل کریں گے. تو کہا کہ تمام شیعہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پیغام دے دیا جائے کہ وہ روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے اور اس زیارت عاشورہ کے ثواب کو ہدیہ کر دیں. مادر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جناب نرجس خاتون, ایک درود پڑھ دیجیے. کو ہدیہ کریں, خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اس طریقے سے کہ حضرت نرجس خاتون کو وسیلہ قرار دیں زمانے کے امام کی بارگاہ میں، زمانے کے امام کو وسیلہ قرار دیں خدا کی بارگاہ میں کہ اس موذی مرض سے ہمیں نجات عطا کی جائے. اذان گرامی، بعض کتابوں نے اس واقعے کو اس طرح سے درج کیا ہے کہ جس روز سے اس عمل کو شروع کیا گیا اس کے بعد سے شیعوں کا انتقال ہونا اور شیعوں کا اس موذی مرض سے اس دنیا سے چلا جانا بند ہو گیا. دوسرے مر رہے تھے لیکن تمام اہل بیت کے چاہنے والے محفوظ ہو گئے. حتیٰ کہ جب دوسروں نے سوال کیا کیا سبب ہے کہ آپ کے ہاں یہ پرابلم اب ختم ہو گیا ہے، جواب دیا گیا زیارت عاشورہ کی تلاوت اس بات کا سبب بنی ہے. اذان گرامی، بعض کتابیں درج کرتی ہیں اہل سنت نے بھی جب اس زیارت عاشورہ کی تلاوت شروع کی پروردگار متعال نے اس موذی مرض سے انہیں بھی نجات عطا کر دی. اذان ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. جو دعوت فکر ہے اس مقام پر وہ یہ ہے، وہ زیارت عاشورہ جس کی مستقل تلاوت انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان ابھی اس دنیا سے چلا ہے اس دنیا کی طرف، پہلی رات ہے اور فاطمہ کا لخت جگر تین مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ زیارت کے لیے آئے. وہ زیارت عاشورہ جو انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ دنیا کے لا علاج امراض اسے نقصان نہیں پہنچاتے. اذان گرامی، اگر اسی زیارت عاشورہ کے مطالب سے کما حقہ ہم واقفیت حاصل کر لیں تو آیا یہ ہماری روح گناہگار رہ سکے گی؟ یہ میرا سوال ہے، آیا اس روح میں گناہ باقی رہے گا جس کے ظاہری کلمات میں اتنی طاقت ہے، اس کے باطن میں کس قدر طاقت ہوگی؟ یہیں پر مجھے اور آپ کو شیطان بہکا رہا ہے. اذان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جانتا ہے شیطان حسین حسین کی آواز اس قوم سے نہیں چھین سکتا ہے، اپنے حملے کے طریقے کار کو بدلا ہے. کربلا والوں نے کربلا اسی لیے آباد کی ہے تاکہ پیغام حسینی محفوظ رہے. سب سے پہلا پیغام جو میرے مولا نے دیا، یہ جانو تم اس دنیا میں کیوں خلق ہوئے ہو، ہدف خلقت کیا ہے. جب کربلا کے لیے نکلے ایک لیٹر درج کیا، بارہا آپ نے سنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس ہدف خلقت کو سمجھنے میں بعض اوقات ہم اشتباہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں. دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے کشتی کے مسافر کی مانند ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک کشتی کے مسافر کی مانند ہے. کشتی میں رہنے والا ہر فرد اس جگہ کی نسبت سے کہ جس مقام پر وہ بیٹھا ہوا ہے بطور کل صاحب اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس جگہ کا وہ مس یوز کرے گا، غلط استعمال کرے گا تو سارے کشتی کے مسافر کی جانوں کو خطرہ ہے. اور یہی وہ ہدف خلقت ہے کہ جسے سمجھنے میں ہم اور آپ نے غلطی کی ہے. سورہ مبارک عصر، میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل انشاءاللہ اس سورہ کو تفصیل سے آپ اس کو غور سے پڑھیں. سورہ مبارک عصر کا پیغام کیا ہے؟ میرے مولا نے وہی پیغام دیا. مجھے بتائیے، سن 60 ہجری میں حسین ابن علی کو کوئی نماز پڑھنے سے روک رہا تھا؟ مولا کے روزوں سے، مولا کے خمس و زکات سے، دیگر عبادتوں سے، رسول اللہ کی زیارت سے کون آ کر روک رہا تھا مولا کو؟ کیوں کر میرے مولا نے قیام کیا؟ ظاہری اعتبار سے امام علی مقام اپنی دینی ذمہ داریاں بجا لا رہے تھے، امام کے گھرانے کے لوگوں کی بہتر تربیت ہو رہی تھی، تو کیوں میرے مولا نے قیام کیا؟ درواقع اس بات کا اعلان کیا ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں. اس میں انسان فقط اپنی ذات کی نسبت سے ذمہ دار نہیں ہے، ہر ہر فرد کی نسبت سے ذمہ دار ہے. محمد حنفیہ کو جو لیٹر لکھا اس میں یہی جملے لکھے ہیں، انما اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي. اور میرے مولا نے اس ہدف تخلیق کو فقط 60 ہجری میں ذکر نہیں کیا ہے، 3 سال پہلے منا کے میدان میں جب ہزار کی تعداد میں علماء کرام سے خطاب کیا، اسی موقع پر میرے مولا نے یہی جملے کہے تھے. پچھلے سال اسی مقام مقدس پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، محرم و سفر کے مہینے میں کوشش کیجئے کوئی ایک کتاب اٹھائیے جو سرزمین کربلا سے متعلقہ، میرے مولا کی تحریک سے متعلقہ، اور اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے. یہ محرم و سفر ہم سے اہم ترین تقاضا یہ کرتا ہے، جانو کربلا کو، پہچانو کربلا کو، سمجھو کربلا کو، اس کے تقاضے کو سمجھو. اور یاد رکھیں انسان گرامی، اگر یہ انسان کی نگاہ بن جائے کہ جو میرا مولا دینا چاہتا ہے، واقعا انسان کی زندگی بدل جائے گی، طرز زندگی بدل جائے گا. پچھلے سال میں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا، دوبارہ سے تکرار کیے دیتا ہوں. انسان گرامی، حد اقل اس کتاب سے شروع کیجئے، اس کتاب میں یہ دونوں خطبے موجود ہیں جو میں نے اس میں سے ایک ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا. فرمودہ تھے امام حسین علیہ السلام از مدینہ تا کربلا, مؤلف محمد صادق نجمی. علیحدہ نہیں پڑھ سکتے, چند دوستوں کو ایک گروپ بنائیے اعزان گرامی, یہ بھی مجلس کا ثواب آپ کو عطا کرے گا, اس سے بڑھ کر عطا کرے گا. یہ بھی مجلس ہے, مجلس چند افراد آئیں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ذکر اہل بیت کریں, امام عالی مقام کے اہداف کو سمجھیں. یہی سبب ہے تین سال پہلے جو میرے مولانا نے خطبہ دیا اس مقام پر بھی یہی کہا, اللہم علماء سے خطاب کیا, واقعاً بہت دردمند خطاب ہے. اس کے آخر میں یہ جملے کہے, اللہم انک تعلم, اے پروردگار تو جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں میرے مولانا نے یزید کے وقت, عزیزو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہر ہر امام اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں ظلم کے خلاف قیام کرتا ہے, اس قیام کی شکل تبدیل ہوتی ہے, اس قیام کی صورت علیحدہ ہوتی ہے, وگرنہ ہو ہی نہیں سکتا ظلم دیکھے اور امام وقت خاموش رہے. بہرحال امام دیکھتا ہے کس وقت خون کو خداوند متعال کی بارگاہ میں دینا زیادہ مفید ہے, ایسا نہ ہو کہ سامنے والا شیطان اسے اپنے مکر کا شکار کر دے, انسان کا پاک و پاکیزہ خون بہ جائے. آج بھی ایسا ہوتا ہے, شہید اپنا خون دیتا ہے, جاہلوں کی جہالت اور مغرضوں کی اغراض اس بات کا سبب بنتی ہے کہ شہید کا خون ضائع ہو جاتا ہے, مگر نہ شہید کے خون میں بہت پاکیزگی ہے, بہت بلندی ہے. تین سال پہلے منیٰ میں جو خطبہ دیا اس میں فرمایا, اللہم انک تعلم, اے پروردگار تو جانتا ہے, لم یکن ما کان منا, یہ جو ہماری جانب سے کوشش ہے, یہ جو ہمارا قیام ہے, 57 ہجری امیر شام کی حکومت ہے, یہ جو ہمارا قیام ہے پروردگار تو بخوبی جانتا ہے, لم یکن ما کان منا تنافسن فی سلطان ولا التماسن, اے پروردگار یہ قیام سیاسی قیام اس اعتبار سے کہ فقط ہم حکومت کے خواہاں ہیں, ہم حکومت چاہتے ہیں, اس قسم کا قیام نہیں ہے, ہمارا ہدف اصلی کچھ اور ہے اور اس میں حکومت بھی وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے, ہمارا ہدف حقیقی حکومت نہیں ہے. تنافسن فی سلطان ول التماسن فی فضول الحتام, یہ کہ ہم دنیا چاہتے ہیں اس خاطر قیام نہیں کر رہے ہیں, تو مولا کیوں قیام کر رہے ہیں؟ ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك ويامن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك واحكامك, ہم اس خاطر قیام کر رہے ہیں تاکہ دین کی نشانیاں یہ جو آہستہ آہستہ اس معاشرے میں سے مٹائی جا رہی ہیں دوبارہ سے نمودار ہو جائیں, ہم اس خاطر قیام کر رہے ہیں کہ مظلوم کو دوبارہ سے امن نصیب ہو جائے, ہم اس خاطر قیام کر رہے ہیں کہ معاشرے اور سسٹم کو اصلاح کریں, اس کو درست کریں. انسان فقط اپنی زندگی سوار لے عزیزان گرامی یہ کافی نہیں ہے, یہی اہم ترین اشتباہ ہے ہماری زندگیوں کا کہ ہم فقط اپنی زندگیاں بنانے کے چکر میں, ہم فقط اپنی زندگیاں سوارنے کے چکر میں. انسان ذمہ دار ہے اپنا بھی, اپنے بیوی بچوں کا بھی, اپنے رشتہ داروں کا بھی, اپنے پڑوسیوں کا بھی, اپنے محلے کا بھی, اپنے شہر کا بھی, اپنے ملک کا بھی, پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس اعتبار سے انسان ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری کو سمجھیے اعزان گرامی, یہ میرا مولا ہے وہ پیغام ہے کہ جو کربلا کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دینا چاہتا ہے. تین اور عبارتیں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں, آج کی حد تک آپ کی زحمت تمام. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. غیبت کبرا کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والے کا ہدف کیا ہونا چاہیے, اس کا ہدف تخلیق کیا ہے؟ ایک عمومی ہدف ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, لیکن اس کو ذرا سا اسپیسیفائی کریں کہ ہمارا ہدف کیا, ہم کیوں کر جینا چاہتے ہیں. تین جملات, ایک دعائے افتتاح, دو زیارت عاشورہ, تین دعائے عہد. کون سا مومن ہے جو ان جملات کی تلاوت نہیں کرتا ہے, ان زیارتوں کو نہیں پڑھتا ہے؟ آج جا کر اس نگاہ سے پڑھیے گا. سب سے پہلے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ میں ہم پروردگار سے مانگتے کیا ہیں؟ چند تقاضے ہیں, اس میں سے ایک اہم ترین تقاضا کہ جس کی تکرار ہوئی ہے یہ ہے, اسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے کیا ہے ترجمہ اس کا؟ اے پروردگار اسأل اللہ, میں اس پروردگار سے سوال کرتا ہوں, الذی اکرم مقامک جس نے آپ مولا آپ کے مقام کو مکرم کیا. وہ اکرمنی بکا, اور مولا آپ کے سبب سے مجھے مکرم کیا, مجھے مشرف کیا, مجھے بلند کیا. کیا سوال کرتا ہوں اس رب سے کہ جس نے در حسین سے مجھے متصل کر دیا ہے؟ کیا سوال ہے میرا؟ اَن یرزقنی, میرے مولا مجھے رزق میں دے دے. عزیزو یہ فرش ازا انسان کی نگاہ کو وسعت دیتی ہے. رزق وہ چیزیں نہیں ہیں جو یہ ظاہر میں ہم اور آپ طلب کرتے ہیں, یہ حقیقی رزق جو فرش ازا مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. اَن یرزقنی, ہے پروردگار مجھے رزق میں دے دے. کیا چیز؟ طلب سارقہ, کہ میں اپنے مولا کے خون کا بدلہ لے سکوں. مع امام منصور من اہل بیت محمد, اپنے زمانے کے امام کی ہمراہی میں. غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کرنے والا منتظر ہے اپنے مولا کا کہ اپنے مولا کی ہمراہی میں کیا کرے, حسین ابن علی کے قاتلوں سے بدلہ لے. مولا آ کر کیا کریں گے؟ قاتلوں کو تہس نہس کریں گے. کیا کریں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نتیجہ ہم دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الى طاعتک والقادۃ الى سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. اے پروردگار, نہ صرف یہ کہ میری اصلاح ہو جائے, سسٹم کی اصلاح ہو جائے, میں تجھ سے دعا گو ہوں ایسی دولت کریمہ کا, ایک پاک و پاکیزہ حکومت کا کہ جس کے ذریعے سے منافقین ذلت اور رسوائی کا شکار ہو, اسلام والے اور اسلام بلندی اور پاکیزگی پا سکے. اور اے پروردگار, اس میں مجھے اسٹیٹس جو چاہیے تیری بارگاہ سے وہ یہ چاہیے کہ میں اس میں آگے بڑھ کر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے سکوں, تیرے راستے کی جانب ہدایت دے سکوں. چھوٹا رتبہ نہیں چاہیے, بڑا رتبہ چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرۃ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے دنیا و آخرت کی کرامت نصیب ہو جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, مکرم وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہو. لیکن یہ تقویٰ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ فقط اپنی زندگیوں کی اصلاح نہیں کرنی ہے. احسان اکرامی, اس جملے کی تفصیل انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ زندگی کے چند اہم موڑ ہیں. اگر مجھے اور آپ کو یاد رہے کہ میں کیوں جی رہا ہوں, غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کرنے والے کو اگر یہ یاد رہے میں کیوں جی رہا ہوں, میں اس لیے جی رہا ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام کا منتظر ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں اپنے مولا کی ہمراہی میں؟ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور یہ انتظار فقط زبانی نہیں ہو بلکہ مقام عمل میں نظر آئے اعزان گرامی, تو یہ سارے جھگڑے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اور دعائے مبارک عہد کیا بیان کر رہی ہے؟ روزانہ یہ جو وعدہ کیا ہے آپ نے اپنے مولا سے, اس کو تجدید عہد کرو, تجدید پیمان کرو, کہیں تم بھول نہ جاؤ, فراموش نہ کر جاؤ کہ اس دنیا میں کیوں آئے ہو. اور حتیٰ یہ کہو, مولا تجدید عہد کرتا ہوں اپنے پیمان پر, اپنے عہد پر باقی ہوں. حتیٰ یہ کہو, مولا اگر اس کوشش کے کرتے کرتے میرے روح اور جسم میں مفارقت ہو جائے, اللہم ان حال بینی وبینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. جا کر اس کے ترجمے کو پڑھیے اور احساس کیجئے کہ آیا ہماری زندگیاں اس طرح سے گزر رہی ہیں یا نہیں. ایک بچہ اپنی فیوچر پلاننگ کرتا ہے اذان گرامی, یہ نہ دیکھے کہ دنیا میں اسکوپ کہاں پر ہے, یہ دیکھے کہ میں اس لیے اپنی فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں. ایک جوان ابھی شعور کے عالم میں پہنچا, بس میں نے ختم کیا اس پیغام کو, تفصیل سے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. شعور کے مقام پر جب پہنچا نا, اب یہاں پر یہ نہیں سوچے کہ ساری قوم ادھر جا رہی ہے چلو میں یہ پڑھ لیتا ہوں, یہ اس طرف بہت اسکوپ ہے, بہت دنیا میں, یہ نہیں. عزیز ہو, خدا وند متعال رزق دینا چاہتا ہے اور بہترین طریقے سے مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے, ہم کیوں کم رزق پر اکتفا کرتے؟ کیا سوچے انسان جوان کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں جس فیلڈ میں جا کر میں اس قابل ہو سکوں کہ کل کو جب میرے مولا آقا کا ظہور ہو تو ان کی ہمراہی میں مولا امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے سکوں. مولا نے اقتصادی جنگ کرنی ہے, مولا نے ثقافتی جنگ کرنی ہے. اذان گرامی, جتنے دشمن کے حملے کے طریقے, تمام طریقوں سے امام وقت نے ان پر حملہ کرنا ہے, انہیں پسپا کرنا ہے. امام کو افراد کی ضرورت ہے, کہاں ہے وہ افراد؟ وہ افراد حسینی روح رکھنے والے تربیت پا رہے ہیں, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آگے بڑھیے اور اس مقام عظیم سے بہرہ مند ہو جائے انشاءاللہ, جب انسان کی نگاہ ایسی ہو جائے کہ میں اپنے مولا و آقا کا منتظر ہوں تاکہ یہ سسٹم بہتر ہو جائے, یہاں پر پاک و پاکیزہ لوگ آ کر اس سسٹم کو چلائیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ پورا معاشرہ پروردگار متعال کی عبادت کر سکے اذان گرامی, انسان کی زندگی کا نہج و طریقہ کار ہی بدل جائے گا. سب سے پہلے روز میں نے آپ کی خدمت میں اس زائر کا ذکر کیا. مسلسل ہم سے کہا گیا روزانہ زیارت کرو, روزانہ زیارت کرو. لمحہ یہ جو ہم مجلسوں کے بعد زیارت کرتے ہیں اذان کرام, اسے رسم و رواج کا شکار نہ ہونے دیں. سچے دل سے زیارت کریں, مولا تیری زیارت کر رہا ہوں. السلام علیک یا ابا عبداللہ, آقا منتظر ہو تیرے فرزند کا تاکہ ان کے ساتھ مل کر تیرے دشمنوں سے بدلہ لے سکو. یہ زیارت نہیں ہے عزیز و عظیم, ترین عبادت ہے. شیطان لعین کی سب سے بڑی سازش یہ ہے, ہم سے ہماری عبادتوں میں موجود روح کو اس نے لے لیا ہے, ہمیں کثرت کی جانب بڑھا دیا ہے اور ہم اسی پر خوش ہیں. ہمیں ظاہر بین بنا دیا ہے, اس پر جزا سے باقی کی آنکھوں میں طاقت آئے باطن کو دیکھنے کی. سب سے پہلے ظاہر کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. عرض کر رہا ہوں عزیز و خدا, ابھی تک اگر کسی مومن کو کربلا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے, اس پر شہزا کے توسط سے مانگے ہیں, پروردگار کتنا بدقسمت ہوں, ایک مرتبہ مجھے میرے مولا آقا کے روزے منورہ کی زیارت عطا کر دے. اور عزیز و جنہیں زیارت نصیب ہوئی ہے وہ دوبارہ چاہیں خدا بند مطال سے زیارت کا تقاضا کریں, ان مظلوموں کی زیارت کو یاد کرتے ہوئے کہ ہماری زیارت کیا ہے, ان مظلوموں کی زیارت کیا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابتدائی ترین زوار امام حسین کون ہے, ایک ہستی کا نام ہے زینب کبریٰ, جس نے عصر عاشور اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کی زیارت کی. حسین کے نام میں عجیب تاثیر ہے, انسان لیتا نہیں اس کی آنکھیں گریاں کرتی ہیں. مولا سے مانگیے, مولا جس ہدف کے مجھے خلق کیا گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں میں اسے بھول گیا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں میں اسے فراموش کر گیا ہوں. آئیے سب مل کر سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں لائیں اور مولا آقا پر درود و سلام بھیجیں, ان کی زیارت کریں. اور پھر اس زائر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی زیارت نے کچھ اس طرح سے اس کے وجود پر نقش کر لیا کہ زندگی بھر اس زیارت کو بلا نہ سکا, خدا سے مانگے عزیزوں کہ ہم بھی جب زیارت کریں تو مولا حسین کو پھر اس کے بعد فراموش نہ کریں, کسی زندگی کے کسی موڑ پر فراموش نہ کریں. آپ کی خدمت میں عرض کیا عصر عاشور دوسری زائرہ کے جس نے حسین کے پامال بدن کی زیارت کی, حسین کی یتیم سکینہ. آج تیسرے زائر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کے بقول شاید یہ ہستی عصر عاشور زیارت نہیں کر سکی, ہاں گیارہویں کے دن اس نے زیارت کی ہے. آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اور پھر مولا کی زیارت کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کروں. السلام علیک یا ابا عبداللہ, وعلى الارواح التي حلت بفناء. ہم 1400 سال کے بعد فقط سنتے ہیں, دل تڑپ جاتے ہیں. چلو میرے اس مولا کے دل کی کیفیت جانو. گیارہویں کا دن ہے, محسوس یہ ہوتا ہے اتنا نحیف ہے میرا آقا, اتنا ضعیف ہے میرا آقا کہ پیروں کو سواری سے باندھ دیا گیا ہے اور جب مقتل سے لے جایا گیا, مقتل سے لے جایا گیا عزیزو, میرے مولا نے زیارت شروع کی. تقریباً چند جگہوں پر ذکر ہے عزیزان گرامی. غلام کہتا ہے مدینہ ہے, میں اپنے آقا سید سجاد کو دیکھا رات کی تنہائی میں کسی صحرا میں چلے گئے. میں اپنے مولا کے پیچھے پیچھے جاتا رہا, دیکھا ایک صحرا میں ایک چٹان ایک سخت پتھر پر اپنا سر رکھا اور 1000 مرتبہ رو رو کر ان جملوں کی تلاوت کی. لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا, لا الہ الا اللہ ایمانا وتصدیقا. یہاں تک کہ جب سر سجدے سے اٹھایا میں نے دیکھا سارے محاسن آنسوؤں سے تر ہو گئے. میں نے آگے بڑھ کر کہا مولا اے میرے آقا کب تک رو گے, کب تک گریہ کرو گے, کب تک فریاد کرو گے. میرے مولا نے آگے بڑھ کر کہا, اے میرے چاہنے والے, تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 فرزند تھے, اس میں سے ایک فرزند فقط نظروں سے اوجھل ہوا. ارے زندہ تھا لیکن اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور پھر اس کے بعد اسی منظر کا تذکرہ کیا, جب میرے مولا کی نگاہوں کے سامنے کھانا آتا تھا, پانی آتا تھا, سجدہ سجاد رو دیتے تھے. جب کوئی آگے بڑھ کر پوچھتا تھا مولا کیوں رو رہے ہو, پھر دوبارہ سے اسی منظر کا تذکرہ کیا. مقتل تھا, گنجے شہیدہ تھا, سید سجاد, گلے میں توپ, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں ہے کہ باندھا گیا ہے. ارے اپنے آپ کو اپنے بابا کی میت سے ملا بھی نہیں سکتے, بس دیکھتے چلے جاتے ہیں. نہیں معلوم دل سجاد کا کیا عالم ہے. ایسے میں پھوپھی کی آواز بلند ہوئی, مالی اراک یا بقیت جدی, ہوا بھی وہ اخوتی تجود بنفسی. اے میرے جد رسول اللہ کی نشانی, اے میرے بابا علی مرتضیٰ کی نشانی, اے میرے بھیا حسین کی نشانی, میں کیا دیکھ رہی ہوں, تجھے کیا ہو رہا, کہیں ایسا نہ ہو تیری روح کو پسوں سر سے پرواز کر جائے. سید سجاد میں دڑپ کر گا, پھوپھی اما میرے بابا کا, میرے گورا کا بلاشا, میرے بھیا کا, میرے اکبر کا, علی اصغر کا, میرے گورا کا. ارے کیا ہم مسلمان نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے لاشے دفنا لیے, بیٹا تھا آپ کا لاشا دفنا نہ سکا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جس ہدف اور عظیم پیغام کے لیے میرے مولا نے سرزمین کربلا کو آباد کیا, اس پیغام کو سمجھنے اور اسی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے, تو نے خود فرمایا جو کوئی در حسین پر آتا ہے خالی ہاتھ اسے واپس نہیں پلٹایا جاتا. اے پروردگار اگر تیری مصلحت میں ہے, جو بھی حاجات مومنین و مومنات لیے ہوئے جلد از جلد اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, انہیں پاک و پاکیزہ طیب رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جنہیں اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو رزق